فاما يوم النحر فاول وقت الرمي فيه من وقت طلوع الفجر. وقال الشافعي رحمه الله اوله بعد نصف الليل، لما روي ان النبي عليه السلام رخص للرعاء ان يرموا ليلا. ولنا قوله عليه السلام لا ترموا جمرة العقبة الا مصبحين، ويروى حتى تطلع الشمس، فيثبت اصل الوقت بالاول والافضلية بالثاني. گزشتہ سبق میں رمی جمرات کا ذکر آیا تھا اور آپ نے پڑھا تھا کہ 10 تاریخ کو صرف جمرہ عقبہ جو ہے، یعنی جمرہ کبریٰ جو ہے، اس کی رمی کرنی ہے، اور 11 تاریخ کو تینوں جمرات کی ترتیب سے رمی کرنی ہے، پہلے جمرہ صغریٰ کی، پھر جمرہ وسطیٰ کی، اور اس کے بعد جمرہ کبریٰ کی. 12 تاریخ کو بھی تینوں جمرات کی رمی اسی ترتیب سے کرنی ہے. 13 تاریخ کی رمی اختیاری ہے، نہیں کرنا چاہتا تو پہلے ہی فجر طلوع ہونے سے پہلے ہی حاجی مکہ چلا جائے، اور اگر فجر طلوع ہو گئی اور حاجی ابھی مینا ہی میں مقیم تھا تو اس 13 تاریخ کی رمی بھی اس پر واجب ہو گئی. آپ نے یہ بھی پڑھا کہ پہلی اور دوسری رمی جو ہے اس کے بعد کھڑے ہو کر دعا کی جائے گی، لیکن تیسری رمی جس کے بعد پھر رمی نہیں ہے اسی وقت، اس کے بعد کھڑے ہو کر دعا وغیرہ اور ذکر نہیں کیا جائے گا بھائی. اور چوتھے دن کی رمی یعنی 13 ذی الحجہ کی رمی میں یہ اختلاف بھی ذکر ہوا کہ امام صاحب کے نزدیک وہ زوال سے پہلے بھی کر سکتا ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، جیسے 11 اور 12 تاریخ کی رمی زوال سے پہلے جائز نہیں، اسی طرح 13 تاریخ کی رمی بھی زوال سے پہلے جائز نہیں بھائی. اب یوم النحر کی جو رمی ہے، یعنی 10 تاریخ کو، 10ویں ذی الحجہ کو جو مزدلفہ سے آ کر صرف جمرہ عقبہ کی جو رمی کی تھی، اس کا وقت بیان کر رہے ہیں بھائی کہ اس کا وقت کب سے کب تک ہے. تو آپ کو یہ بتلائیں گے کہ جو جمرہ عقبہ کی رمی ہے 10ویں ذی الحجہ کو، اس کا اول وقت جو ہے طلوع فجر ہے. جب 10ویں تاریخ کی فجر طلوع ہو گئی تو جمرہ عقبہ کی رمی کا وقت شروع ہو گیا. اور پھر اس کا وقت کب تک رہے گا؟ تو امام صاحب کے نزدیک اس کا وقت غروب آفتاب تک ہے، یعنی سارے دن میں جو ہے کسی بھی وقت کیا کر سکتا ہے، یہ رمی کر سکتا ہے. البتہ اس میں دن میں کرے گا تو بغیر کراہت کے جائز ہے، اور رات کے وقت اگر دن گزر گیا اور رات کو رمی کرتا ہے تو رات کو بھی رمی جائز ہے، البتہ کراہت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کراہت کے ساتھ بھائی. اور اگر دن بھی گزر گیا، رات بھی گزر گئی اور رمی نہیں کی، اگلے دن رمی کرنا پڑی، تو پھر اگلے دن کرے گا، اور اس صورت میں اس پر دم لازم آئے گا، کیونکہ اس نے حج کے ایک عمل کو اپنے وقت سے مؤخر کر دیا. اور امام صاحب کا ضابطہ یہ ہے کہ حج کا کوئی عمل اپنے وقت سے مؤخر کر دیا جائے تو اس صورت میں دم لازم آتا ہے بھائی. تو دیکھیے اب کتاب پر کہتے ہیں فَأَمَّا يَوْمُ النَّحْرِ، اور باقی یوم النحر جو ہے فاول وقت الرمی فیہ من وقت طلوع الفجر، تو رمی کا اول وقت اس دن کے اندر جو ہے وہ طلوع فجر کے وقت سے ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ اوله بعد نصف الليل، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یوم النحر کی رمی جو ہے اس کا اول وقت جو ہے آدھی رات کے بعد ہے. جب عرفات سے واپس آئے تھے، جب آدھی رات گزر گئی تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں یہ جمرہ عقبہ کی رمی کا وقت شروع ہو گیا. دلیل وہ پیش کرتے ہیں حدیث پہ، کہتے ہیں لما روی ان النبی علیہ السلام رخص للرعاء ان یرموا لیلا، بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی للرعاء، رعاء جمع ہے راعین کی، بھائی چرواہے کو کہتے ہیں چرواہا، کہ حضور علیہ السلام نے چرواہوں کو رخصت دی تھی کہ وہ رمی کر لیں رات کے وقت، حضور علیہ السلام نے چرواہوں کو رات کے وقت رمی کرنے کی رخصت دی تھی بھائی، چرواہے جو اونٹ وغیرہ یا اور جانور وہاں چراتے تھے ان کو لے کر دور دور تک ان کو جانا پڑتا ہے، جانور چرا رہے چراگاہ کی طرف، کوئی جگہ ایسی جہاں جانوروں کو چرا سکیں، تو ان کو حضور علیہ السلام نے کیا رخصت دی تھی کہ وہ رات کے وقت بھی رمی کر سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ آدھی رات کے بعد ہی اس رمی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آگے جواب بھی آئے گا اس حدیث کا کہ ہمارے نزدیک اس سے گزشتہ دن کی رات نہیں بلکہ آنے والی رات مراد ہے، بلکہ یعنی اگر سارے دن میں رمی نہیں کر سکا تو پھر کب کر سکتا ہے؟ رات کو بھی، اگلی رات میں بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ دلیل وہ ذکر کرتے ہیں۔ ولنا اور ہماری دلیل جو ہے قوله علیہ السلام، وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے، آپ نے فرمایا لا ترموا جمرۃ العقبۃ الا مصبحین، کہ تم رمی نہ کرو جمرہ عقبہ کی الا مصبحین، مگر یہ کہ تم صبح کرنے والے ہو، یعنی صبح کے وقت میں داخل ہونے والے ہو، یعنی صبح کے وقت کرو، اس سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی نہ کرو۔ ویروا، اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے بعض احادیث میں، یہ آیا ہے حتا تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ تو بعض روایات تو اس طرح آئیں لا ترمو جمرۃ العقبۃ الا مصبحین، اور بعض روایتوں میں الا مصبحین کی جگہ آیا حتا تطلع الشمس، کہ لا ترمو جمرۃ العقبۃ حتا تطلع الشمس، کہ تم لوگ جمرہ عقبہ کی رمی نہ کرو یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے بھائی۔ تو یہ دو قسم کی روایتیں آئیں، اور احناف کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر روایت پر عمل ہو جائے، چنانچہ ہم یہ پہلی روایت کو محمول کرتے ہیں اول وقت پر، اور ثانی روایت کو محمول کرتے ہیں افضل وقت پر۔ پہلی حدیث کیا تھی کہ تم رمی نہ کرو یہاں تک کہ صبح ہو جائے، تو ہم کہتے ہیں یہ اول وقت کا بیان ہے کہ معلوم ہوا جب صبح ہو جائے گی، فجر طلوع ہو جائے گی، تو رمی کا وقت شروع ہو گیا۔ اور دوسری روایت میں آیا تم رمی نہ کرو یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، ہم کہتے ہیں اس کے اندر افضل وقت کا بیان ہے، تو ہمارا عمل دونوں حدیثوں پر ہے، بلکہ جو امام شافعی رحمۃ اللہ نے حدیث ذکر کی اس پر بھی ہمارا عمل ہے، ہمارے نزدیک اس سے اگلی آنے والی رات مراد ہے بھائی۔ دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں ویوروا حتا تطلع الشمس، اور یہ بھی روایت کیا گیا ہے حتا تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ فیثبت اصل الوقت بالاول والافضلیۃ بالثانی، تو اصل وقت ثابت ہوگا پہلی روایت سے، یعنی فجر کے بعد سے ہی وقت ثابت ہوگا، والافضلیت بالثانی، اور افضل ہونا دوسری روایت سے ثابت ہوگا حتی تطلع الشمس، یعنی جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر کرنا افضل ہے بھائی۔ وتاویل ما روى الليلۃ الثانیۃ والثالثۃ، اور تاویل اس حدیث کی جس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے روایت کیا، وہ دوسری اور تیسری رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ دوسری اور تیسری، یعنی آگے آنے والی جو رات ہے۔ ولأن لیلۃ النہر وقت الوقوف، اور نیز اس لیے کیونکہ نہر کی جو رات ہے وہ وقوف کا وقت ہے۔ لیلۃ النہر جو ہے یعنی دسویں ذی الحجہ سے جو پچھلی رات ہے بھائی، امام شافعی رحمۃ اللہ کی حدیث جو تھی کہ حضور علیہ السلام نے چرواہوں کو رات ہی کو رمی کرنے کی اجازت دی، اس کی تاویل کیا بیان کر دی؟ اگلی جو آنے والی رات ہے، اگلی اور اس سے اگلی رات، وہ مراد ہے اس حدیث کے اندر، کہ دن کو رمی نہیں کر سکے تو پھر آنے والی رات میں وہ رمی کر لیں۔ اور نیز اس لیے کیونکہ یہ جو لیلۃ النہر کی رات ہے جس میں امام شافعی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ آدھی رات سے ہی رمی کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ رات تو مزدلفہ میں وقوف کی رات ہے، یہ رات تو مزدلفہ میں وقوف کی رات ہے، اس رات تو مزدلفہ میں قیام کیا جائے گا، فجر کے بعد کیا کیا جائے گا، وقوف مزدلفہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد رمی کی جاتی ہے، اس پر رمی مرتب ہوتی ہے، تو لہذا اس سے پہلے تو کون سا وقت تھا، وقوف کا وقت تھا، تو اس کے بعد کس کا وقت شروع ہوگا، رمی کا وقت شروع ہوگا، دلیل سمجھ میں آ گئی، یہ معنی والی ان لیلۃ النہر وقت الوقوف، اور اس لیے کیونکہ نہر کی جو رات ہے وہ تو وقوف کا وقت ہے، والرمی یترتب علیہ اور رمی اس وقوف پر مرتب ہوتی ہے، فیکون وقتہ بعدہ ضرورتا، تو اس رمی کا وقت جو ہے اس وقوف کے بعد ہوگا، ضرورتا یقینی طور پر، بھائی یقینی طور پر اس کا وقت اس وقوف کے بعد ہوگا کیونکہ یہ رمی اس پر مرتب ہو رہی ہے۔ ثم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ یمتد ھذا الوقت الی غروب الشمس، پھر امام صاحب کے نزدیک جو ہے لمبا ہوتا ہے یہ وقت غروب شمس تک، بھیا اس وقت کا امتداد کب تک ہے، غروب شمس تک یہ رمی کر سکتا ہے، جمرہ عقبہ کی دسویں ذی الحجہ کو دلیل ذکر کر رہے ہیں، لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کے آپ نے فرمایا، ان اول نسکنا فی ھذا الیوم الرمی، کہ ہماری پہلی عبادت اس دن کے اندر وہ رمی ہے، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس دن میں ہماری پہلی عبادت رمی ہے، تو حضور علیہ السلام نے پورے دن کو رمی کا وقت قرار دیا، اس دن میں معلوم ہوا دن کو رمی کے لیے آپ نے وقت قرار دے دیا، دلیل سمجھ میں آ رہی ہے کہ معلوم ہوا پورا دن اس رمی کا وقت ہے، اور دن کا اختتام کس پر ہوتا ہے، غروب شمس پر ہوتا ہے، سورج ڈوبنے پر ہوتا ہے، معلوم ہوا سورج ڈوبنے تک اس رمی کا وقت ہے، بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے آپ نے فرمایا، ان اول نسکنا فی ھذا الیوم الرمی، کہ بے شک ہماری پہلی عبادت اس دن کے اندر وہ رمی ہے، جعل الیوم وقتا لہ، حضور علیہ السلام نے قرار دیا دن کو اس رمی کے لیے وقت، وذهابه بغروب الشمس، اور دن کا جانا غروب شمس سے ہوتا ہے، وعن ابی یوسف رحمہ اللہ انہ یمتد الی وقت الزوال، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس رمی کا وقت زوال شمس تک ہے، سورج ڈھلنے تک ہے، اس سے پہلے پہلے رمی کرنا پڑے گی، اس کے بعد درست نہیں بھائی، والحجت علیہ ما روینا، اس کے بعد درست نہیں، تو کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے، انہ یمتد الی وقت الزوال، کہ اس رمی کا وقت ممتد ہوتا ہے، طویل ہوتا ہے زوال کے وقت تک، والحجت علیہ ما روینا، اور دلیل ان کے خلاف وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کر دیا، کہ جس میں آپ نے سارے دن کو اس رمی کا وقت قرار دیا ہے، وَإِنْ أَخَّرَ إِلَى اللَّيْلِ رَمَاهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اور اگر اس حاجی نے مؤخر کر دیا رمی کو رات تک، تو رماہ تو کیا کر لے، رمی کر لے، یعنی رات ہی کو رمی کر لے، ولا شیء علیہ، اور اس پر کوئی چیز نہیں، یعنی اتنی تاخیر کی وجہ سے اس پر کوئی دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا، بھائی کیوں نہیں دم کیوں نہیں واجب ہوگا، کہتے ہیں لحدیث الرعائی، وہ چرواہوں والی حدیث کی وجہ سے کہ اس میں ان کو حضور علیہ السلام نے رخصت دی تھی، معلوم ہوا رات کو کرنا بھی جائز ہے بھائی، وَإِنْ أَخَّرَهُ إِلَى الْغَدِ رَمَاهُ، اور اگر حاجی نے مؤخر کر دیا اس رمی کو، کون سی رمی، دسویں ذی الحجہ کی رمی، اس کو مؤخر کر دیا، إِلَى الْغَدِ، اگلے دن تک، اگلے دن تک ہی رمی نہیں کی، اگلا دن آ گیا رماہ تو بھی کیا کر لے، رمی کر لے. لأنہ وقت جنس رمی، اس لیے کیونکہ یہ بھی جنس رمی کا وقت ہے. بھائی کون سی تاریخ آ گئی؟ گیارہ. گیارہ بارہ تیرہ، ان تین دنوں میں بھی کیا کی جاتی ہے؟ رمی کی جاتی ہے. تو یہ بھی جنس رمی ہی کا وقت ہے، لہذا اگرچہ گزشتہ دن گزر گیا لیکن ابھی بھی جنس رمی کا وقت ہے، تو کیا کر لے؟ رمی کر لے. یہ مانا ہے لِأَنَّهُ وَقْتُ جِنْسِ الرَّمِي، اس لیے کیونکہ یہ جنس رمی کا وقت ہے. وَعَلَيْهِ دَمٌ، اور اس پر دم واجب ہے. بھائی اگلے دن تک مؤخر کر دیا تو ایک جانور کی قربانی اسے کرنا پڑے گی بطور جرمانے کے. بھائی عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے نزدیک، لتاخیر ہی عن وقت ہی، بوجہ اس کو مؤخر کرنے کے اس کے وقت سے، کما ہوا مذہب ہو، جیسے کہ امام صاحب کا مذہب ہے. امام صاحب کا کیا مذہب ہے؟ کہ اگر حج کے کسی عمل کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیا جائے تو اس صورت میں دم لازم آتا ہے، تو یہاں پر بھی دم لازم آئے گا. قال فإن رماها راكبا أجزأه لحصول فعل الرمي، بھئی اگر کوئی شخص سواری پر سوار ہو کر رمی کر لیتا ہے تو کیا کر سکتا ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، سواری پر سوار ہو کر بھی رمی کر سکتا ہے. اور افضل یہ ہے کہ وہ رمی جس کے بعد رمی ہو اسی وقت، اس رمی کو پیدل کرنا افضل ہے، اور جس رمی کے بعد رمی نہ ہو اس کو سوار ہو کر کرنا افضل ہے. سمجھ میں آئی؟ ضابطہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں فَإِن رَمَاهَا رَاكِبًا أَجْزَأَهُ، اور اگر اس شخص نے رمی کی اس جمرے کی سوار ہو کر، أَجْزَأَهُ، تو یہ اس کے لیے کافی ہے. لِحُصُولِ فِعْلِ الرَّمِي، کیونکہ فعل رمی پایا گیا بھائی، رمی کیا یعنی کنکریاں ماری ہیں، اور کنکریاں مارنے کا فعل پایا گیا. وَكُلُّ رَمِيٍ بَعْدَهُ رَمِيٌ فَالْأَفْضَلُ أَن يَرْمِيَهُ مَاشِيًا وَإِلَّا فَيَرْمِيهِ رَاكِبًا، اور ہر وہ رمی جس کے بعد اسی وقت کیا ہو؟ رمی ہو، تو افضل یہ ہے کہ اس میں رمی کرے ماشیان پیادہ بھائی، یعنی پیدل کرے. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی اس کے بعد رمی نہ ہو، تو فَيَرْمِيهِ رَاكِبًا، اس کو اس کی رمی کرے سوار ہو کر. لِأَنَّ الْأَوَّلَ، بھائی وجہ کیا کہ جس رمی کے بعد رمی ہو اس کو پیدل کرنا افضل کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جس رمی کے بعد رمی ہوتی ہے اس کے بعد دعا کی جاتی ہے. کیا کی جاتی ہے؟ دعا کی جاتی ہے، اور دعا کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، لہذا یہاں پر رمی بھی کیا کرے؟ پیدل کرے، کیونکہ یہ عاجزی کے زیادہ قریب ہے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور جس رمی کے بعد دعا نہیں تو اس میں سوار ہو کر کرنا افضل ہے. تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْأَوَّلَ بَعْدَهُ وُقُوفٌ وَدُعَاءٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، اس لیے کیونکہ پہلی رمی جو ہے اس کے بعد وقوف بھی ہے اور دعا بھی ہے، بوجہ اس حدیث کے جس کو ہم نے ذکر کر دیا. فَيَرْمِي مَاشِيًا، تو اس کی رمی کیسے کرے؟ پیدل کرے. لِيَكُونَ أَقْرَبَ إِلَى التَّضَرُّعِ، تاکہ یہ حاجزی کے زیادہ قریب ہو. وَبَيَانُ الْأَفْضَلِ مَرْوِيٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ رَحْمَ اللَّهِ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ افضل ہونے کا جو ہم نے بیان کیا کہ کہاں پر کس صورت میں رمی افضل ہے، یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت کیا گیا ہے. وَيُكْرَهُ أَلَّا يَبِيتَ بِمِنَا لَيَالِيَ الرَّمِي، اور حاجی کے لیے مکروہ ہے کہ وہ مینا میں راتیں نہ گزارے. کون سی راتیں؟ لیالی الرمی، رمی والی راتیں. اور حاجی کے لیے مکروہ ہے کہ وہ رمی والی راتیں مینا میں نہ گزارے بھائی، بلکہ رمی والی راتیں کہاں گزارنی چاہیے؟ مینا میں بھائی. لأن النبی علیہ السلام بات ابھی، اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے مینا میں رات گزاری. وعمر رضی اللہ تعالی عنہ کان یؤدب علی ترک المقام بها، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ تادیب فرماتے تھے علی ترک المقام بها، مقام یہ مصدر ہے بھائی بمانے اقامت کے، اقامت کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تادیب فرماتے تھے کس بات پر؟ على ترک المقام بها، اے على ترک الاقامت بها، مینا میں اقامت کو ترک کرنے پر آپ تادیب فرماتے تھے بھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے اور آپ کی طبیعت بڑی جلالی، اور آپ ہر شخص کو موقع پر ہی تنبیہ فرماتے اور ادب سکھاتے اگر کسی سے ذرا سی بھی غلطی کو دی بھائی. تو آپ کی ذات ہی ایک معلم کی سی تھی بھائی، خلیفہ بھی تھے اور معلم بھی تھے، تو چنانچہ آپ اس پر تنبیہ فرماتے تھے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موقع پر ہی اس شخص کو سختی سے ڈانٹ دیتے، بلکہ آپ کے ہمراہ آپ کا کوڑا ہر وقت ہوتا تھا، اگر کوئی زیادہ غلطی ہوتی تو آپ اسی وقت اس شخص کو درے بھی لگاتے بھائی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو شخص وہ مینا کے اندر اقامت کو ترک کرتا تھا اس پر آپ تادیب فرماتے تھے، ڈانٹتے وغیرہ ہوں گے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. تو ولو بات فی غیرها متعمدا لا یلزمه شیء عندنا، اور اگر بات اگر اس شخص نے رات گزاری فی غیرها ای فی غیر المینا، مینا کے علاوہ کسی جگہ اس نے رات گزاری، متعمدا جان بوجھ کر، لا یلزمه شیء عندنا، تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے ہمارے نزدیک، یعنی کوئی دم وغیرہ اس پر لازم نہیں ہے. خلافا لشافعی رحم اللہ، بخلاف امام شافعی رحم اللہ کے، ان کے نزدیک دم واجب ہے. لأنہ، یہاں سے ہماری دلیل ذکر ہو رہی ہے کہ کوئی چیز کیوں نہیں واجب، اس پر دم کیوں نہیں واجب، تو دلیل ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لأنہ وجب لیسہل علیہ الرمی فی ایامہ. ہم کہتے ہیں کیونکہ یہ جو مینا کے اندر قیام ہے یہ ثابت ہے تاکہ اس کے لیے ان ایام میں رمی آسان ہو جائے، ارحمک اللہ، تاکہ اس پر رمی کیا ہو جائے ان دنوں میں بھائی، رمی اس نے کہاں کرنی ہے؟ مینا میں. تو اگر کہیں اور رات گزارے گا تو پھر وہاں سے رمی کے لیے آنا پڑے گا، تو زیادہ آسانی اس کے اندر ہے کہ وہ رات کہاں گزارے؟ مینا میں ہی گزارے بھائی. تو یہ افعال حج میں سے نہیں ہے، لہذا اس کے ترک کرنے پر کسی کوئی دم وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا. تو کہتے ہیں لأنہ وجب، یاد رکھیے وجب یہاں بمانے ثبتا کے ہے، کیونکہ یہ رات مینا میں گزارنا واجب نہیں ہے، اگر واجب ہوتا پھر تو دم لازم آتا، تو یہاں وجبہ کس معنی میں ہے؟ ثبتا، اور وجبہ بمانے ثبتا کے عام استعمال ہوتا رہتا ہے بھائی. اسی طرح اوجبہ بمانے اثبتا کے عام استعمال ہوتا ہے. لأنہ وجبہ، اس لیے کیونکہ یہ قیام ثابت ہوا ہے، لیسہل علیہ الرمی، تاکہ آسان ہو جائے حاجی پر رمی، فی ایامہ، ان رمی کے ایام میں. فلم یکن من افعال الحج، تو یہ افعال حج میں سے نہیں ہے. فترکہ لا یوجب الجابرا، پس اس اقامت کو ترک کر دینا، لا یوجب، یہ واجب نہیں کرتا، الجابرا، کوئی تلافی کرنے والی چیز، اس کے لیے کوئی جابر بھائی، یعنی کوئی جبیرہ، کوئی تلافی کرنے والی چیز اسے واجب نہیں ہوگی. ورنہ اگر یہ واجب ہوتا تو پھر واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کی تلافی کرنا پڑتی ہے، وہ جابر واجب ہوتا ہے، جابر یعنی تلافی کرنے والی چیز، تو اور یہاں تو چونکہ واجب نہیں ہے لہذا کوئی جابر یعنی تلافی کرنے والی چیز یعنی دم وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا. یہ معنی فترکہ لا یوجب الجابرا، تو اس کا ترک جو ہے کسی تلافی کرنے والی چیز کو واجب نہیں کرتا. قال ويكره ان يقدم الرجل ثقله الى مكه ويقيم حتى يرمي، بھئی کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ ان ایام میں رہتا تو مینا کے اندر ہی ہے لیکن اپنا سامان پہلے ہی مکہ بھجوا دیتا ہے کہ میں ایک دو دن بعد آؤں گا، تو میرا سامان وہاں رکھ لینا مکہ میں, تو کسی کے ہاتھ سامان پہلے ہی بھیج دیتا ہے تو کہتے ہیں یہ بھی مکروہ ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. وجہ اس کی یہ کہ اس کی وجہ سے اس کا دل مشغول رہے گا, اس کا دل فکر مند رہے گا اپنے سامان کے بارے میں, تو عبادت کی ادائیگی کی طرف اس کی پوری یکسوئی اور پوری توجہ نہیں ہوگی, اس لیے یہ مکروہ ہے. اور نیز اس لیے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اس سے منع فرماتے تھے, اور جو ایسا کرتا اس کی تادیب فرماتے تھے. بھائی دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَيُكْرَهُ أَن يُقَدِّمَ الرَّجُلُ ثَقَلَهُ إِلَى مَكَّةَ, اور مکروہ ہے کہ آگے بھیج دے کوئی شخص اپنا ثقل, اپنا بوجھ یعنی اپنا سامان, إِلَى مَكَّةَ مکہ کو, وَيُقِيمَ اور مقیم رہے مینا میں, حتا یرمیا یہاں تک کہ رمی کر لے, یہ مکروہ ہے. لما رویا ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان یمنع منہ ویؤدب علیہ, بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس سے منع فرماتے تھے اور اس پر تادیب فرماتے تھے. ولئنہ یوجب شغل قلبه, اور اس لیے کیونکہ یہ اس کے دل کی مشغولیت کو ثابت کرے گا, اس سے کیا ہوگا؟ اس کا دل مشغول رہے گا, فکر مند رہے گا. وَإِذَا نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ وَهُوَ الْأَبْطَحُ وَهُوَ اسْمُ مَوْضِعٍ قَدْ نَزَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وکان نزول قصدن هو الاصح. بھائی حاجی نے جمرات کی رمی کر لی, تمام ایام گزر گئے بھائی, تو بارہویں تاریخ کو جب رمی کر لی اس کے بعد وہ مکہ روانہ ہوا, یا تیرہویں تاریخ کو جب اس نے رمی کر لی وہ مکہ روانہ ہوا, تو مینا سے جب مکہ کی طرف چلا تو مکہ کے قریب ایک جگہ ہے جس کو محصب کہتے ہیں, اسی کا دوسرا نام ابطح ہے. ابطح بھائی سمجھ میں آئے, یہ دونوں نام کتاب میں آ رہے ہیں. تو یہ محصب اور ابطح یہ ایک جگہ کا نام ہے. تو یہاں پر اترے وہ بھائی, یہ جو مکہ کے قریب پہنچ گیا تو کس مقام پر اترے؟ ابطح اور محصب مقام پر. اور یہاں اترنا سنت ہے بھائی, سنت ہے. تو کہتے ہیں وَإِذَا نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ, اور جب حاجی جو ہے روانہ ہو جائے مکہ کو تو اترے محصب میں, وَهُوَ الْأَبْطَحُ اور یہی ابطح ہے, وَهُوَ اسْمُ مَوْضِعٍ قَدْ نَزَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, اور یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے. وکان نزولہ قصدن, اور حضور علیہ السلام کا اترنا قصدن تھا, آپ جان بوجھ کر یہاں پر اترے تھے بھائی. حضور علیہ السلام جان بوجھ کر یہاں پر اترے تھے اپنے ارادے کے ساتھ. هو الاصح یہی قول زیادہ صحیح ہے. حتى يكون النزول به سنتاً, یہاں تک کہ یہاں نازل ہونا سنت ہوگا. حضور علیہ السلام جان بوجھ کر اترے تھے تو معلوم ہوا یہاں اترنا سنت ہے بھائی. تو علی ما روی, بوجہ اس حدیث کی جس کو روایت کیا گیا ہے کہ انہ علیہ السلام قال لأصحابہ, بھائی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام جان بوجھ کر اترے تھے, کیسے پتا چلا بھائی؟ وہ دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام قال علی اصحابہ, آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا, انا نازلون غدا عند خیف خیف بنی کنانا. حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کل ہم اتریں گے عند خیف. خیف کہتے ہیں پہاڑ کے درمیان کا حصہ بھائی, جو پہاڑ سے نیچے ہو, البتہ پانی بہنے کی جگہ سے اونچا ہو بھائی. سمجھ میں آیا؟ ایک تو بالکل گہری جگہ ہے نا جو پانی بہنے کی ہے, اس سے جو ذرا اوپر جگہ ہو ہے نیچے لیکن پانی بہنے کی جگہ سے اوپر ہو, اس کو خیف کہتے ہیں. اور یہ جو ابطح اور محصب ہے اس کو خیف بنی کنانہ بھی کہتے, کہ یہ کہیں یہ بنی کنانہ قبیلہ عرب کا تو ان کے گھر کہیں اس کے قریب ہوں گے یا ویسے اس کا نام ہوگا اس مشہور ہو گیا ہوگا. تو اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ کل ہم جو ہے خیف بنی کنانہ میں اتریں گے, وہاں نازل ہوں گے. حیث تقاسم المشرکون فیہ علی شرکہم, کیونکہ قسمیں کھائی تھی مشرکین نے اس میں اپنے شرک پر. حیث, یہ ساری ابھی حدیث چل رہی ہے بھائی. حیث تقاسم المشرکون فیہ علی شرکہم, یہاں تک حدیث ہے کہ ہم کل خیف بنی کنانہ میں اتریں گے کیونکہ مشرکین نے وہاں باہم قسمیں کھائی تھیں علی شرکہم, اپنے شرک پر. بھائی آگے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں یشیر الی جہدہم علی ہجران بنی ہاشم. حضور علیہ السلام اشارہ فرما رہے تھے الی جہدہم ان مشرکین کی کوشش پر جو انہوں نے کوشش کی تھی علی ہجران بنی ہاشم, بنی ہاشم کو چھوڑنے پر. ہجران کا کیا معنی؟ چھوڑ دینا. بھائی تو حضور علیہ السلام نے جو کہا حیث تقاسم المشرکون فیہ علی شرکہم, اپنے اس قول کے لیے حضور علیہ السلام کس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین نے جو انتہا درجے کی کوشش کی تھی بنی ہاشم کو چھوڑنے کی. بھائی یہاں پر صاحب ہدایہ اشارہ فرما رہے ہیں اس واقعے کی طرف کہ یہ وہ مقام ہے کہ جب حضور علیہ السلام دین حق لے کر آئے اور یہ دین پھیلتا ہی جا رہا ہے, اور اس زمانے میں قومی غیرت ایک بڑی چیز تھی. کوئی قوم یہ برداشت نہیں کرتی تھی کہ ان کے کسی آدمی کو کوئی دوسری قوم والا ہاتھ لگائے. بھائی اور وہ کہتے کہ اگر کوئی شکایت ہے تو ہمیں آ کر بتاؤ, ہم اپنے قوم والے کو منع کریں گے, لیکن کسی اور کو یہ اجازت نہیں کہ ہماری قوم کے کسی آدمی کو ہاتھ لگائے. بھائی تو حضور علیہ السلام جب یہ دین حق لے کر آئے تو یہ دین اب پھیلتا جا رہا ہے. مشرکین نے ہر تدبیر کر لی کہ کسی طرح اس کو روکا جائے, لیکن ہر کوشش ناکام ہوتی چلی گئی. بھائی اور ادھر وہ حضور علیہ السلام کو تکلیف تو پہنچاتے تھے انتہا درجے کی, لیکن ایک خاص حد سے آگے وہ نہیں بڑھتے تھے. ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے ان کو کچھ کہا, قتل وغیرہ کیا, تو اس صورت میں بنو ہاشم والے ان کے قوم والے جو ہیں وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے, وہ ہمارے ساتھ جنگ کریں گے. تو اس وجہ سے وہ قتل وغیرہ نہیں کر سکتے تھے. آخر تنگ آ کر انہوں نے میٹنگ کی بھائی کہ کس طرح روکا جائے, منع کیا جائے, اور پھر سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ یوں کر لیتے ہیں, پورے بنی ہاشم والوں سے ہم مقاطعہ کر دیتے ہیں, ان سے بات چیت ختم, ان کے ساتھ سارے معاملات آج کے بعد ختم, نہ کوئی ان سے بات کرے گا, نہ کوئی چیز دے گا ان کو, نہ ان کے ساتھ کوئی بیع و شراء وغیرہ والا معاملہ کرے گا. آج سے ان کا مکمل بائیکاٹ ہے. چنانچہ انہوں نے معاہدہ باقاعدہ لکھا اور اس پر ساروں نے اپنے دستخط وغیرہ کیے, اور پھر اس معاہدے کو بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا گیا. ادھر بنو ہاشم والے جب ان کا بائیکاٹ ہوا تو وہ پھر جب دیکھا نہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کرتا ہے نہ کچھ, چنانچہ وہ جدا ہو کر وہ گھاٹی کے اندر الگ ہو گئے. بھائی سب لوگوں سے الگ ہو کر وہ گھاٹی کے اندر آ گئے اور وہاں 3 سال گزارے انہوں نے. بھائی اور بڑی مشکل اور تکلیف کے اندر یہ سال گزارے, حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہی نہ رہی ان کے پاس. بھائی وہ حتیٰ کہ پتے وغیرہ اور چمڑے کے ٹکڑے وغیرہ یہ چیزیں کھانے تک وہ مجبور ہو گئے بھائی بھوک کی وجہ سے, کیونکہ غلہ تو کوئی دیتا نہیں, کوئی ان کے ہاتھ بیچتا ہی نہیں کوئی چیز بھائی, تو اتنی تکلیف میں پڑ گئے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے حضور علیہ السلام پر وحی آئی اور آپ کو بتلایا گیا کہ ان لوگوں نے جو معاہدہ کیا تھا اور دستخط وغیرہ کیے تھے سب نے مل کر اس پر اور بیت اللہ میں لٹکایا تھا, اس معاہدے کو دیمک وغیرہ سارا کھا گئے ہیں, صرف اس میں سے جو اللہ کا نام جہاں جہاں آیا تھا وہ باقی بچا ہے, باقی سارا ختم ہو چکا ہے. تو چنانچہ پھر وہ مشرکین مکہ کو اطلاع دی گئی کہ بھئی تم نے وہ جو معاہدہ کیا تھا وہ تو سارا ختم ہو چکا ہے، اس کا تو وجود ہی باقی نہیں رہا۔ انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم آپ کا بائیکاٹ ختم کر دیں گے، جب وہ معاہدہ ہی ختم ہو گیا۔ وہ پھر آئے اور انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور دیکھا تو واقعی وہ معاہدہ سارا جو ہے اس کو دیمک وغیرہ کھا چکی ہے، صرف وہ جگہ باقی ہے جہاں جہاں اللہ کا نام تھا بھائی۔ تو پھر انہوں نے اپنے الفاظ پر جیسے ہی انہوں نے بات کی تھی کہ ہم پھر بائیکاٹ ختم کر دیں گے، اس پر عمل کیا اور بائیکاٹ ختم کر دیا، اور اس طرح یہ تکلیف کا زمانہ ختم ہوا بھائی۔ تو یہ وہ مقام ہے محصب جہاں انہوں نے وہ میٹنگ کی تھی کہ بائیکاٹ کریں گے بھائی۔ تو حضور علیہ السلام جان بوجھ کر یہاں پر اترے تاکہ ان لوگوں کو بتا دیں کہ یہ اللہ کی قدرتیں ہیں کہ جس مقام پر تم ہمیں مٹانے کی سازشیں کر رہے تھے آج ہم وہاں فاتحانہ طور پر اترتے ہیں بلا خوف و خطر، ہمیں کسی کا خوف نہیں ہوتا بھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے یوشیر الا جہدہم علی ہجران بنی ہاشمین، حضور علیہ السلام اشارہ فرما رہے تھے ان مشرکین کی جو کوشش تھی بنو ہاشم کو چھوڑنے پر، اس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ فعرفنا بس ہم نے جان لیا، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ ہاں بس ہم نے جان لیا کہ انہو نزل بہی، کہ حضور علیہ السلام نازل ہوئے تھے اس مقام پر اراءتن للمشرکین، مشرکین کو دکھانے کے لیے، لطیف صنع اللہ تعالی بہی، اللہ کی لطیف کاریگری جو تھی بہی ان کے ساتھ، یعنی حضور علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ نے جو لطیف معاملہ فرمایا تھا وہ ان کو دکھانے کے لیے۔ فصار سنتن، تو یہ کیا ہوا؟ معلوم ہوا یہاں اترنا سنت ہو گیا۔ کر رمل فی طوافی، جیسے کہ رمل ہے طواف کے اندر، جیسے کہ رمل ہے طواف کے اندر۔ بھئی دیکھیے حضور علیہ السلام یہاں نازل ہوئے تھے مشرکین کو دکھانے کے لیے، مشرکین کو دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے اللہ تعالی کی لطیف کاریگری جو ان کے ساتھ پیش آئی تھی بھائی، وہ دکھانے کے لیے حضور علیہ السلام یہاں نازل ہوئے تھے۔ اور بعد میں اگرچہ وہ سبب نہ رہا لیکن حکم اسی طرح باقی رہا، بعد میں اگرچہ مشرکین نہ رہے لیکن حکم پھر بھی وہی کہ وہاں پر نازل ہونا سنت ہے، چنانچہ خلفائے راشدین بھی یہیں اترتے تھے بھائی۔ اور یہ اسی طرح کہتے ہیں جیسے رمل ہے طواف کے اندر، رمل کیوں کیا گیا تھا طواف میں؟ مشرکین کو اپنی قوت دکھانے کے لیے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں۔ بعد میں اگرچہ وہ سبب نہ رہا لیکن حکم اسی طرح باقی رہا، اور طواف میں رمل اس کے بعد بھی مسنون ہی رہا، بعد میں بھی حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے رمل فرمایا اگرچہ سبب ختم ہو چکا تھا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے فعرفنا ہم نے جان لیا کہ انہو نزل بہی اراءتن للمشرکین، کہ حضور علیہ السلام نازل ہوئے تھے یہاں مشرکین کو دکھانے کے لیے، لطیف صنع اللہ تعالی بہی، کہ ان کے ساتھ جو اللہ نے لطیف کاریگری فرمائی تھی وہ دکھانے کے لیے۔ فصار سنتن، تو یہاں اترنا سنت ہو گیا۔ کر رمل فی الطوافی، جیسے کہ رمل ہے طواف کے اندر۔ بھائی صاحب ہدایہ نے تو بتلایا کہ حضور علیہ السلام محصب میں کیوں اترے تھے؟ مشرکین کو دکھانے کے لیے، کیونکہ یہاں پر انہوں نے بنو ہاشم کے بائیکاٹ کی میٹنگ کی تھی بھائی اسی مقام پر۔ دیگر علماء فرماتے ہیں کہ محصب وہ مقام ہے جہاں پر مشرکین عرب نے آخری میٹنگ کی تھی اسلام کو مٹانے کی بھائی، اور جس کے اندر شیطان خود بھی انسانی شکل میں شریک ہو گیا تھا، دین حق ہر طرف پھیلتا ہی جا رہا تھا، اور کوئی صورت اس کے روکنے کی ان کو دکھائی نہ دیتی تھی، انہوں نے اپنا پورا زور لگا لیا، لیکن یہ دین تھا کہ پھیلتا ہی چلا جا رہا تھا۔ چنانچہ اس مقام پر انہوں نے تمام جو قبیلے تھے بڑے بڑے، ان کے سردار سارے اکٹھے ہوئے، اور اس مقام پر انہوں نے میٹنگ کی جس میں شیطان یعنی ابلیس خود بھی انسانی شکل میں شریک ہوا۔ اور پھر اس میٹنگ کے اندر یہ طے کیا گیا کہ بھئی اگر کوئی ایک قوم والا حضور علیہ السلام کو قتل کرے گا تو بنو ہاشم والے تو سارے اس سے جنگ کریں گے، لہذا یوں کرو ہر قوم سے ایک ایک آدمی لے لو اور سارے مل کر ان کو قتل کریں، اس طرح خون ان کا سارے قوموں پر آئے گا، اور بنو ہاشم والے ایک یا دو قوموں سے تو لڑ سکتے ہیں، سارے عرب کی قوموں کے ساتھ تو وہ نہیں لڑ سکتے۔ چنانچہ ہر قوم سے ایک ایک آدمی کا انتخاب کیا گیا، اور پھر یہ تلواریں لیے ہوئے قتل کے ارادے سے آئے اور اس مکان کو گھیرے میں لے لیا جس کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما تھے۔ تو رات کے وقت انہوں نے اس مکان کو گھیرے میں لے لیا، حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ آپ کے اس مکان کے ارد گرد وہ مشرکین آ گئے ہیں آپ کے قتل کے ارادے سے۔ چنانچہ آپ نے اپنی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑا اور آپ اس مکان سے نکلے۔ بھائی مشرکین کے آدمی مکان کے چاروں طرف تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں بھائی، اور اللہ نے ان پر اونگ تاری فرما دی، نیند کچھ تاری فرما دی، حضور علیہ السلام نکلے ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ نے مٹی اٹھائی اور ساروں کے سروں پر تھوڑی تھوڑی مٹی بھی ڈال دی، اور پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے، اور غار ثور کے اندر 3 دن پھر آپ نے قیام فرمایا۔ بھائی تو محصب یہ وہ مقام ہے جہاں مشرکین مکہ نے اسلام کو مٹانے کی آخری اور حتمی میٹنگ کی تھی، جس میں میں نے بتلایا شیطان خود بھی انسانی شکل میں شریک ہوا تھا۔ تو حضور علیہ السلام جان بوجھ کر اس مقام پر اترے تھے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے جلوے اور اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کی نیرنگیاں دکھلانے کے لیے کہ اے مشرکین مکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر تم ہمیں مٹانے کی آخری میٹنگ کر رہے تھے، لیکن آج ہم بلا خوف و خطر اس مقام پر نازل ہوتے ہیں آتے ہیں، اور ہمیں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی، تو محصب وہ مقام ہے بھائی۔ قال ثم دخل مکہ وطاف بالبیت 17 اشواط لا یرمل فیہا۔ صاحب قدوری فرماتے ہیں ثم دخل مکہ، پھر حاجی جو ہے وہ مکہ میں داخل ہو جائے۔ جی یہ کون سا دن آ گیا، یہ کون سا طواف آگے ذکر ہو رہا ہے؟ طواف زیارت گزر چکا بھائی، گزر چکا، 13 تاریخ کی رمی بھی کر لی ہے۔ ہاں یہ طواف وداع آ گیا، واپس جانے لگا ہے، واپس جانے لگا ہے، تو ویسے ہی نہ جائے بلکہ کیا کرے، بیت اللہ کا ایک طواف کر کے حاجی جائے۔ تو کہتے ہیں ثم دخل مکہ تھا، پھر حاجی جو ہے وہ مکہ میں داخل ہو جائے، وطاف بالبیت 17 اشواط اور طواف کر لے بیت اللہ کا 7 چکر، لا یرمل فیہا، رمل نہیں کرے گا اس طواف میں۔ بھئی کیوں نہیں کرے گا؟ شاباش، کیونکہ اس کے بعد سعی نہیں ہے۔ وَهَذَا طَوَافُ الصَّدْرِ، اور یہ طواف صدر ہے، میں نے کیا نام بتلایا تھا، طواف وداع، تو طواف وداع بھی اس کو کہتے ہیں اور طواف صدر بھی کہتے ہیں، اور بھی نام ہیں، دیکھیے آگے سب ذکر ہو رہے ہیں۔ وَهَذَا طَوَافُ الصَّدْرِ، اور یہ طواف صدر ہے، وَيُسَمَّى طَوَافَ الْوَدَاعِ، اور اس کو طواف وداع بھی کہتے ہیں۔ وطواف آخری عہد بالبیت، عہد کا معنی ہے زمانہ، زمانہ، وطواف آخری عہد بالبیت، بیت اللہ کے ساتھ آخری زمانے کا طواف، بیت اللہ کے ساتھ آخری زمانے کا طواف۔ تو بھئی یہ طواف وداع جو ہے اس کو طواف صدر بھی کہتے ہیں، صدر کا معنی ہے لوٹنا، واپس ہونا، تو چونکہ یہ واپسی کے وقت کیا جاتا ہے اس لیے اس کو طواف صدر کہتے ہیں. اسی طرح اس کو طواف وداع بھی کہتے ہیں. وداع کا معنی بھی رخصت ہونا بھائی، تو یہ رخصتی کا طواف ہے. تو چونکہ یہ اب حاجی جا رہا ہے واپس اپنے وطن کو، تو اور آیا کس لیے تھا؟ بیت اللہ کے لیے، لہذا آخری عمل بھی کیا ہونا چاہیے؟ بیت اللہ ہی کے گرد طواف ہونا چاہیے. تو یہ الوداعی طواف ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طواف وداع کہتے ہیں. وَيُسَمَّى طَوَافَ الْوَدَاعِ، اور اس کو طواف وداع کہتے ہیں، اور نیز اس کو طواف آخر عہد بالبیت بھی کہتے ہیں بھائی. اور عہد کا کیا معنی میں نے بتلایا؟ زمانہ. تو یہ بیت اللہ کے ساتھ آخری زمانے کا طواف ہے، یعنی رخصتی کے وقت کا طواف ہے بھائی. بیت اللہ کے پاس جو آخری زمانہ آخری وقت تھا اس کا طواف بھائی. لِأَنَّهُ يُوَدِّعُ الْبَيْتَ وَيَصْدُرُ بِهِ، اس لیے کیونکہ یہ شخص جو ہے اب بیت اللہ سے رخصت ہو رہا ہے، وَيَصْدُرُ بِهِ، اور اس سے واپس لوٹ رہا ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اس لیے اس کو طواف صدر بھی کہتے ہیں، طواف وداع بھی کہتے ہیں، اور طواف آخر عہد بھی کہتے ہیں بھائی. وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَنَا، اور یہ طواف جو ہے ہمارے نزدیک واجب ہے. خلاف الشافعی رحم اللہ، بخلاف امام شافعی رحم اللہ کے. لقوله علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے، آپ نے فرمایا من حج هذا البيت فليكن آخر عهده بالبيت الطواف، کہ جو شخص حج کرے اس بیت اللہ کا تو اس کا آخری زمانہ اس کا آخری وقت جو ہے اس بیت کے ساتھ وہ کیا ہونا چاہیے؟ طواف ہونا چاہیے، یعنی آخری عمل اس کا یہاں طواف ہونا چاہیے. ورخص النساء الحیض، اور حضور علیہ السلام نے رخصت دی حیض والی عورتوں کو، حیض والی عورتوں کو رخصت. بھئی یہ طواف ہمارے نزدیک واجب ہے، اور عورتوں کو حضور علیہ السلام نے، جو حیض والی عورتیں ہیں ان کو رخصت دے دی. یعنی اگر عورتوں کو ان ایام میں حیض شروع ہو گیا، اب وہ طواف تو نہیں کر سکتی، تو کیا اب ان کو ٹھہرنا پڑے گا ضروری ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ان کو رخصت دے دی کہ نہیں، کہ وہ جا سکتی ہیں بغیر اس طواف کے بھی بھائی. لیکن عام حاجی پر یہ طواف کیا ہے؟ واجب ہے. اگر وہ بغیر اس طواف کے جائے گا اس پر دم واجب ہوگا، دم. اور میں نے آپ کو شروع میں بتلا دیا تھا کہ طواف زیارت کے بعد کوئی طواف بھی کر لیا جائے وہ خود بخود کیا بن جائے گا؟ طواف وداع بن جائے گا. سمجھ میں آیا؟ مثلا حج کرنے کے بعد حاجی کئی دن مکہ میں رہا، اب مثلا اس نے منگل والے دن جانا ہے، ان دنوں میں وہ طواف کرتا رہا اور اس کا ارادہ یہ ہے منگل والے دن جب یہاں سے نکلنے لگیں گے تو میں آخری طواف کر لوں گا، آخری طواف. لیکن وہ دن جب آیا تو موقع ہی نہیں مل سکا، تیاری میں لگ گیا، تو اب یہ نہ پریشان ہو کہ میں تو آخری طواف کر ہی نہیں سکا. نہیں بھائی، جو پہلے طواف کر چکا ہے، یعنی طواف زیارت کے بعد جو بھی کوئی آخری طواف اس نے کیا ہے وہ خود بخود کیا بن جائے گا؟ طواف وداع بن جائے گا. تو معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان حج کے لیے آیا ہے، آخری طواف طواف زیارت اس نے کر لیا، رمی وغیرہ کر لی، تو اب حج کرتے ہی فوراً سیدھا گھر نہ جائے بلکہ رخصتی سے پہلے کیا کر لے؟ پھر ایک طواف کر لے بھائی، پھر ایک طواف کر لے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو طواف وداع جو ہے وہ اس کو عورت حیض کی وجہ سے چھوڑ سکتی ہے بھائی، لیکن طواف زیارت آپ نے پڑھ لیا کہ وہ فرض ہے، حج کا رکن ہے، وہ حیض کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے. ہاں حیض کی وجہ سے عورت اس کو مؤخر کر سکتی ہے. عام آدمی تو اگر عید کے 3 دنوں میں نہ کر سکا تو بعد میں کرے گا اور اس پر دم لازم ہوگا، لیکن عورت اگر حیض کی وجہ سے اسے وہ ان تین دنوں میں نہ کر سکی تو وہ بھی بعد میں کرے گی اور اس پر دم بھی واجب نہیں ہوگا. بھائی کس کے اندر؟ یہ طواف زیارت. تو طواف زیارت کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں کیونکہ وہ فرض ہے, تو کسی بھی وجہ سے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا. البتہ طواف وداع کو اس عذر وغیرہ کی وجہ سے, مثلا جیسے عورت کو حیض آیا تو وہ اس کو چھوڑ بھی سکتی ہے بھائی. الا علی اہل مکہ, تھا مگر مکہ والوں پر. بھئی یہ استثناء ہے ما قبل متن سے متن کو جوڑیں. وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَنَا إِلَّا عَلَىٰ أَهْلِ مَكَّةَ, اور یہ طواف واجب ہے ہمارے نزدیک سوائے اہل مکہ کے, کہ ان پر واجب نہیں. وجہ اس کی یہ کیونکہ یہ طواف صدر ہے, یہ شخص کیا ہے یہاں سے جانے لگا ہے, روانہ ہو رہا ہے, یا اور اسی طرح یہ طواف وداع ہے, یہ شخص یہاں سے رخصت ہو رہا ہے, تو مکہ والے نے تو روانہ نہیں ہونا, اس نے تو رخصت نہیں ہونا یہاں سے, وہ تو وہیں پر رہے گا, تو لہذا اس کے ذمہ یہ طواف بھی واجب نہیں ہے بھائی. یہ معنی الا علی اہل مکہ, تا سوائے اہل مکہ پر. لانہم لا یسترون, اس لیے کیونکہ وہ تو روانہ نہیں ہوتے. ولا یودعون, اور وہ تو الوداع نہیں کہتے, وہ تو رخصت نہیں ہوتے. ولا رمل فیہ, اور اس طواف میں رمل نہیں ہے بھائی. لما بینا, اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ انہ شرع مرۃ واحدۃ, کہ رمل تو ایک ہی مرتبہ مشروع ہے, یعنی اس طواف میں جس کے بعد سعی ہو بھائی, کیونکہ رمل تو ایک ہی دفعہ مشروع ہے بھائی. حج افراد کا طریقہ بیان ہو رہا ہے نا, اور حج افراد کے اندر صرف حج ہے یا حج اور عمرہ دونوں ہیں؟ صرف حج ہے. جب صرف حج ہے تو صرف حج کی سعی کرنی ہے, تو اس سے پہلے والا جو طواف ہوگا صرف اسی کے اندر کیا کیا جائے گا؟ رمل. تو معلوم ہوا حج افراد میں رمل کتنی دفعہ ہے؟ ایک ہی دفعہ ہے. یہ مانا ہے کہ انہ شرع مرۃ واحدۃ, کیونکہ رمل ایک ہی مرتبہ مشروع ہے. ویصلی رکعتی طواف بعدہ لما قدمنا, اور وہ روانہ ہونے والا وہ طواف کی دو رکعتیں بھی پڑے گا اس طواف کے بعد. لما قدمنا, اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے پہلے ذکر کر دی بھائی, جو ہم نے مقدم ذکر کر دی. ویاتی زمزم ویشرب من مائها, بھائی بیت اللہ سے روانہ ہو رہا ہے وہ شخص, اپنے وطن جا رہا ہے, طواف وداع کر لیا, طواف کی دو رکعتیں بھی پڑھ لیں, تو پھر اس کے بعد زمزم پر آئے بھائی اور پانی پی لے زمزم کا بھائی, زمزم کا پانی پی لے, اور کیا کیا کرے وہ آگے بیان کر رہے ہیں کہ بیت اللہ کے دروازے پر بھی آئے اور چوکھٹ کو بوسا دے, اور اسی طرح ملتزم وغیرہ پر آنا بھی مستحب ہے. تو یہ آگے ذکر کر رہے ہیں, عین روانگی کے وقت یہ افعال وہ سر انجام دے رہا ہے بھائی. تو کہتے ہیں ویاتی زمزم, پھر وہ شخص زمزم پر آئے, ویشرب من مائها, اور پیئے اس کے پانی میں سے. لما رویا, بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے, ان نبی علیہ السلام استقى دلوا بنفسه فشرب منه ثم افرغ باقی الدلو فی البیر, بوجہ اس حدیث کے جس کو روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں استقى دلوا, آپ نے ایک ڈول بھرا, بنفسه خود, استقى دلوا بنفسه کہ حضور علیہ السلام نے خود ایک ڈول بھرا اس زمزم کے کنویں سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ڈول بھرا. بھائی عجیب حدیث ہے, سنیے بھائی, کہ حضور علیہ السلام نے استقى دلوا بنفسه, کہ حضور علیہ السلام نے خود اس میں سے ایک ڈول بھرا, فشرب منه, پھر آپ نے اس ڈول میں سے پیا, ثم افرغ باقی الدلو فی البیری, پھر آپ نے انڈیل دیا, ثم افرغ باقی الدلو فی البیری, پھر آپ نے انڈیل دیا باقی کا ڈول کنویں کے اندر. حضور علیہ السلام نے کیا کیا, زمزم کے کنویں سے ایک ڈول بھرا, خود اور پھر آپ نے اس میں سے کچھ زمزم کا پانی پی لیا اور جو باقی پانی تھا وہ اسی کنویں کے اندر انڈیل دیا بھائی. علماء اس کے اندر عجیب نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جان بوجھ کر ایسا فرمایا, جان بوجھ کر ایسا فرمایا کہ یہ میرے صحابہ تو میرے پاس موجود ہیں اور یہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں, یہ مجھے دیکھ بھی رہے ہیں اور یہ اور میری صحبت کا فیض بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن بعد میں بھی اگلے زمانوں میں ایسے لوگ آنے والے ہیں جو مجھ سے عشق کی حد تک محبت کرنے والے ہوں گے, ایک ایک عمل کے اندر میری مطابعت کرنے والے ہوں گے اور میری جدائی کی وجہ سے وہ بے چین ہوں گے, تو وہ مجھے اس وقت دیکھ تو نہیں سکتے لیکن کم از کم یہ میں اپنا جھوٹا پانی جو ہے اس زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دیتا ہوں, تو جب بھی وہ یہاں آئیں گے وہ صرف یہ زمزم نہیں پی رہے بلکہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی بھی پی رہے ہیں بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ زمزم جیسے جنتی پانی ہے اسی طرح یہ حضور علیہ السلام کا جھوٹا پانی بھی ہے, تو اس کے اندر دگنی برکتیں آ گئیں بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی فشریب منہ, تو آپ نے اس ڈول میں سے پیا, ثم افرغ باقی الدلو فی البیر, پھر آپ نے انڈیل دیا باقی ڈول کو کنویں کے اندر, ویستحب ان یأتی الباب, اور مستحب یہ ہے کہ حاجی جو ہے بیت اللہ کے دروازے پر آ جائے, وہ جو وطن واپس جا رہا ہے وہ کیا کرے, بیت اللہ کے دروازے پر آ جائے, ویقبل العتبہ, عتبہ کہتے ہیں دروازے کی دہلیز کو اور چوکھٹ کو بھائی, جو نچلا حصہ ہوتا ہے دروازے کا زمین کے ساتھ, تو وہ بیت اللہ کی چوکھٹ کو اور اس کی دہلیز کو بوسا دے بھائی, ویأتی الملتزم, اور ملتزم پر آئے بھائی. یاد رکھیے یہ جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اسی کونے کے ساتھ ہی حجر اسود نصب ہے, تو یہ دروازے اور حجر اسود کے درمیان یہ جو ایک ڈیڑھ گز جگہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں بھائی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملتزم کہتے ہیں بھائی, اور یہ نہایت ہی مبارک مقام ہے, یہاں پر اللہ تعالیٰ بے انتہا دعائیں قبول فرماتے ہیں, لہذا آپ جب بھی دیکھیں گے اس مقام پر کئی کئی افراد جو ہیں وہ بیت اللہ کے ساتھ اپنے سینے کو اور اپنے رخسار کو لگائے ہوئے اللہ کے سامنے رو رہے ہوں گے, گڑ گڑا رہے ہوں گے اور دعائیں مانگ رہے ہوں گے. تو لہذا یہ رخصت ہونے والا بھی کیا کرے, بیت اللہ کے دروازے پر آئے, دروازے کی چوکھٹ کو بوسا دے اور پھر ملتزم پر آ جائے, اور ملتزم پر وہاں اپنے سینے کو رکھے, اپنے چہرے کو رکھے اور اللہ سے خوب دعائیں کر لے بھائی. طریقہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ویأتی الملتزم, اور مستحب یہ ہے کہ ملتزم پر آئے, وہو ما بین الحجر الی الباب, ملتزم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ جگہ جو حجر اسود اور دروازے کے درمیان ہے, فیضع صدرہ ووجہہ علیہ, پھر وہ اس پر رکھے اپنے سینے کو اور اپنے چہرے کو, ویتشبث بالاستار ساعتا, اور چمٹ جائے بالاستاری اس بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ, اور چمٹ جائے بیت اللہ کے پردوں کے ساتھ, ساعتن تھوڑی دیر کے لیے, ثم یعود الی اہلہ, پھر لوٹ آئے اپنے گھر والوں کی طرف یعنی اپنے وطن کی طرف. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاکذا روی ان نبی علیہ السلام فعل بالملتزم ذالک, اسی طرح روایت کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملتزم پر یہ فرمایا, یعنی اس طرح فرمایا. قالوا, علماء لکھتے ہیں, وینبغی ان ینصرف, علماء لکھتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ واپس یوں نکلے بیت اللہ سے کہ اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو اور الٹے قدموں واپس چلے بھائی. کیا کرے؟ الٹے قدموں واپس چلے, چہرہ بیت اللہ ہی کی طرف رکھے. قالوا فقہا فرماتے ہیں وَيَنْبَغِي أَنْ يَنْصَرِفَ اور مناسب یہ ہے کہ وہ واپس پلٹے وَهُوَ يَمْشِي وَرَاءَهُ اس حال میں کہ وہ چل رہا ہو اپنے پیچھے کی طرف وَوَجْهُهُ إِلَى الْبَيْتِ اور اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہو مُتَبَاكِيًا روتے ہوئے مُتَبَاكِيًا روتے ہوئے متحسراً علی فراق البیت اور حسرت کرتے ہوئے بیت اللہ کی جدائی پر حتی یخرج من البیت یہاں تک کہ بیت اللہ سے نکل آئے فہذا بیان تمام الحج تو یہ ہوا پورے حج کا بیان بھائی تو یہ پورے حج کا بیان ہو گیا سمجھ میں آیا بھائی تو مناسب کہتے ہیں یہ ہے کہ اس طرح واپس پلٹے کہ رخ جو ہے بیت اللہ کی طرف ہو اور الٹے قدموں واپس چلے لیکن اب تو مسجد بہت بڑی ہو گئی ہے بھائی اب اس پر عمل بڑا مشکل ہے سمجھ میں آیا بھائی ہاں پہلے تو مسجد چھوٹی سی تھی تو اور اتنا ہجوم بھی نہیں ہوتا تھا تو اس وقت عمل کچھ نہ کچھ صورت بن جاتی ہوگی اب تو بہت ہی مشکل ہے کہ انسان اس طرح کرے بھائی کہ الٹے قدموں واپس چلتا جائے اور پوری مسجد سے باہر تک وہ آئے بڑا مشکل ہے اس طرح عمل بھائی اچھا تو بہرحال یہ تو انہوں نے لکھا مناسب ہے کہ اس طرح کر لے بھائی اور پھر یاد رکھیے بھائی یہاں کیا آیا اور مستحب یہ ہے کہ بیت اللہ کے دروازے پر آئے اور پھر اس کے بعد کہاں آئے ملتزم پر آئے یہ تو رخصتی کے وقت ہے چلیے اس وقت تو کوئی صورت نکل آئے گی لیکن حج کی کتابیں آپ عموماً اٹھا لیں اور جتنی بھی حج کی کتابوں میں حج کا طریقہ لکھا جاتا ہے اس میں یہی لکھا جاتا ہے کہ حاجی جب مکہ پہنچ جائے تو پھر کیا کر لے طواف کر لے گا اور طواف کے بعد پھر کیا کر لے زمزم پی لے گا اور زمزم کے پینے کے بعد پھر کیا کرے یہ ملتزم پر آ جائے اور دعا کر لے کیا کر لے دعا بھائی ان دنوں کے اندر تو بیت اللہ کے گرد طواف کرنا بھی موت کی طرح ہوتا ہے ملتزم پہ کوئی کیسے جا سکتا ہے بھائی اور عوام بیچاروں کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صرف مستحب ہے ملتزم وہ پھر بعض بیچارے اس کی وجہ سے تکلیف میں پڑ جاتے ہیں تو یاد رکھنا یہ ملتزم پر آئے یا ملتزم پر آنا وغیرہ یہ مستحب ہے بھائی اور ہر چیز پر اسی کے بقدر عمل ہونا چاہیے تو پورے سفر کے اندر کسی وقت ضرور ملتزم پر جا کر دعا کر لے بھائی تو بار بار وہاں جانا بھی بڑا ہی مشکل کام ہے اللہ ہم سب کو بار بار وہاں جانے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے لیے اسباب نصیب فرمائے بھائی وہاں آپ جائیں گے پھر آپ کو ان چیزوں کا صحیح اندازہ ہوگا بھائی چلیے بس بھائی ھذا هو المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام